الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من الأعناء إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالباد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سورة فجر قرآن مجید کا 89 نمبر کا سورہ، 114 سوروں کے درمیان طولانی اور مختصر ترین سوروں کو اگر ملاحظہ کریں تو مختصر سوروں کے درمیان ایک سورہ میں نام ہے سورہ فجر، لیکن اس سورے میں خداوند عالم نے جو پیغام بنی نوع انسان کے لیے یعنی ہم اور آپ کے لیے رکھا ہے، در حقیقت وہ پیغام ہماری اپنی طبیعت کے حوالے سے ہے. ہر انسان جب تو میری فطرت سے ہٹتا ہے اور اپنی طبیعت پر آتا ہے تو اس طبیعت کو میں تجھے اس سورہ فجر کے ذریعے سے آشکار کروں گا. ہم اور آپ سب جانتے ہیں خدا بندہ عالم نے ہمیں اور آپ کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے. سورہ روم کے حوالے سے خدا بندہ عالم یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. فطرت الہی تبدیلی کے قابل نہیں، پھر کیوں انسان یعنی ہم اور آپ اپنے آپ کو چینج پاتے ہیں اس فطرت سے؟ خداوند عالم سورہ روم میں صاف یہ کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی میری فطرت کے جس پر میں نے خلق کیا ہے انسان قابل تبدیل نہیں ہے، اس فطرت سے حرکت نہیں کر سکتا، پھر کیوں بارلا یہ حرکت کرتا ہے؟ بہت ہی صاف ستھرے الفاظ میں بارلا، پھر کیوں میں اپنے آپ کو تبدیل پاتا ہوں؟ جب میں ہوش میں آتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے بلکہ یقین کہ میں تیری فطرت پر باقی نہیں ہوں، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اگر دل کے کام کھلے ہوئے ہوں ہمارے رب کے، کہے انسان میری فطرت چینج نہیں ہوتی، لیکن میری فطرت پر کہ جو تیری خلقت ہے اس پر دبیس پردہ آتا ہے تیری طبیعت کا، یاد ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت چینج ہو گئی، نہیں فطرت وہی ہے، طبیعت کا دبیس پردہ فطرت پر آویزاں ہوتا ہے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید فطرت چینج ہو گئی، کہ جو فطرت الہی ہے نہیں لا تبدیل لخلق اللہ، آیا واقعی میں صحیح ہے کہ فطرت چینج نہیں ہوتی؟ اور اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے تو وہ فطرت نہیں بلکہ طبیعت کا دبیس پردہ ہے، کیسے؟ کہاں سے کہا آپ نے؟ یہ مطلب کہاں ملے گا ہمیں کہ ایسا نہیں ہے؟ خود مولانا نہج البلاغہ میں اول خطبے میں اس مطلب کو اشارہ کیا اور بیان کیا، وہاں پر کہ جہاں انبیاء کے بھیجے جانے کا تذکرہ آیا، کہا جانتے ہو اے میرے شیعوں، خداوند عالم نے انبیاء کا سلسلہ کیوں جاری کیا؟ مختلف باتیں بیان کی، ریزنس بیان کیے، اس میں سے ایک ریزن وہ یہ ہے کہ اے انسان تو نے اپنی فطرت کو اپنی طبیعت کے پردوں کے ساتھ ڈھانپ لیا، 1,24,000 پیغمبر پہ در پہ آئے اس لیے تاکہ تیری فطرت کے آگے جو یہ دبیس پردے ہیں طبیعت کے تیری، ایک ایک کر کے وہ پردہ الٹ دیا جائے تاکہ تیرا اصلی چہرہ دکھائی دے، بیشک انبیاء کا مطلب ہی یہی ہے اور مقصد یہی ہے، مولا فرماتے ہیں بس ہماری طبیعت خداوند عالم نے اس کے اندر بیان کی ہے کہ جو ہماری ایجاد کردہ ہے، اور خدا خالق ہے لہذا مخلوق کی طبیعت سے آشنا ہے، چونکہ آشنا ہے لہذا اس نے اول سے ہی ازل سے اہتمام کیا انبیاء کو ایک ایک کر کے بھیجنے کا تاکہ یہ انسان صحیح راستے کی طرف گامزن ہو، اگر کچھ دیر کے لیے بھٹک بھی جائے دوبارہ راستے پر آ جائے، سورہ فجر اول سے لے کر آخر تک جہاں ہم پہنچے ہیں ابھی، اور اس کے بعد بھی انتہا تک، چند دن کے بعد تمام ہوگا یہ سورہ، خدا ہمیں ہماری حقیقی صورت بتلائے گا کہ جو نور ہے، جو حق ہے، فطرت الہی ہے، خدا نے پورا اہتمام کیا اس انسان کو بلند سے بلند کرنے کا، تبھی تو کہا کہ اس انسان کو میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، کہ اے انسان دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا، اور جانتا ہے تجھے کس کے لیے خلق کیا، تجھے اپنے لیے، اور میں کون ہوں؟ کہا میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا معبود ہوں، خالق رب اور معبود جسے اپنے لیے خلق کرے وہ کوئی معمولی موجود نہیں ہوا کرتا، بس اندازہ لگا تیری نسبت کس سے ہے، جس سے بھی نسبت ہے ملاحظہ کر اس کے وجود میں کمال کو، مگر خالق سے بڑھ کر کسی اور ذات میں کمال پاتا ہے؟ عین کمال خالق ہے. جب عین کمال خالق ہے تو مخلوق کے جس کے لیے خلق ہوئی ہے اندازہ لگائیں کمال کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے انسان. خدا نے اس سورے میں ہماری اور آپ کی بدلتی ہوئی طبیعت کو بیان کیا ہے، نہ فطرت کو. یاد رکھیں فطرت چینج نہیں ہوتی. انسان انسان ہے، مگر اس پر جب لباس آتا ہے اپنا عطا کردہ، وہ ہے طبیعت، کہ جسے ہم اور آپ تسامحاً بہت ہی جو ہے دوسرے الفاظ میں مجازن ہم اور آپ کہتے ہیں فطرت. فطرت نہیں ہے، فطرت قابل چینج نہیں ہے، یعنی چینج ایبل نہیں ہے، ممکن نہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، الہی طبیعت ہے ہماری. جب الہی طبیعت پر طبیعت انسانی آتی ہے وہ خدا کو ناپسند ہے. کہے عزیز میں نے اگر تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے تو جانتا ہے تیری طبیعت کیسی ہے، میری طبیعت ہے. لیکن جب تو میری طبیعت پر اپنی طبیعت کو لے کر آتا ہے تو بلندی سے گہری کھائی میں جا گرتا. لیکن میں ہوں خالق، میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تنہا. بس متنبہ پر متنبہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اول سورے سے لے کر آخر سورے تک. اس فجر کو بے تنہائی ملاحظہ کریں یا اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک 114 سوروں کو ملاحظہ کریں، ہر سورے کی ہر آیت کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ اے انسان تو میرا ہے، اے انسان تو میرا ہے. میں کون ہوں؟ کہا حق. بس جو میرا ہے وہ بھی حق ہے، بس کیوں باطل کا لباس پہنا ہے؟ زیب نہیں دیتا تیرے تن پر باطل کا لباس، حق کا لباس پہن کہ جو میں نے پہنایا ہے. کیوں اس پر آلودہ لباس؟ میں نے صاف و ستھرا لباس پہنایا ہے. کل یہ اگر دو آیت کی جس کی تفسیر ہوئی قدر اس نشست کے حوالے سے، جس قدر ممکن تھا، خداوند عالم دو آیتوں کے اندر ہم اور آپ یعنی انسان سے خطاب کر رہا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اس انسان کو آزمائش کا مرحلہ ہم اور آپ یعنی خدا کہتا ہے کہ ہم جب اس انسان کو آزمائش کے مرحلے سے گزارتے ہیں تو آزمائش کا انداز جانتے ہو میرا کیسا ہے؟ میں اکرام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. کل گفتگو ہوئی، اسے مقدمتاً آج رکھا ہے اس کے بعد کی چار آیتوں کو بیان کرنے کے لیے، کہ جو ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو یہ بتلائیں گی وہ چار آیات. کہے عزیز اگر تو راہ راست سے بھٹکتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں، اگر تو اپنے آپ کو ذلیل اور خوار دیکھتا ہے تو میں نہیں چاہتا تو ذلیل اور خوار ہو، یہ تو اپنے ہی ہاتھوں ذلیل اور خوار ہوتا ہے. مگر خالق جس نے مخلوق کو اپنے لیے خلق کیا ہے اسے ذلیل و رسوا کرے گا؟ معقول ہے؟ سوچ اپنی عقل سے اور فکر سے، اپنی عقل اور فکر کو بروئے کار لا اور عاقلانہ انداز میں، مفکرانہ انداز میں سوچ. بھلا میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا، عزت دوں گا یا ذلت؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے، یعنی صاحب عزت ہیں اللہ اور اس کا رسول. کس طرح سے ممکن ہے مخلوق ذلیل اور رسوا، اور وہ بھی خالق کے ہاتھوں؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. خدا یہی کہتا ہے کہ یہ میرا انداز ہے، ایک نعمت دیتا ہوں، اکرام دیتا ہوں، نوازش، لیکن یہ اکڑتا ہے، کہیے میرا جو ہے اپنا ٹیلنٹ ہے اور میری اپنی استعداد ہے. اب خدا کہتا ہے اچھا تیری استعداد ہے, یہی پیسہ لے لیتا ہے واپس, یہی اکرام و عزت لے لیتا ہے واپس. اب کیا دیتا ہے؟ خواری ذلت. یعنی کیا مطلب؟ کون سی خواری اور ذلت؟ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ پیسہ گیا تو ذلت آئی ہے, ورنہ خدا پیسہ لے کر بھی پیغام دے رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر خدا رب العالم نے ہماری اور آپ کی جیبوں سے پیسہ لے لیا, ہمارا بیلنس ختم ہو گیا, تو خدا نعوذ باللہ یہ چاہتا ہے ہمیں ذلیل دیکھنا یا خوار دیکھنا. ہرگز. یہ انسان تصور کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے اذا مبتلا ہو فقدر علیہ رزقہ, اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ انسان کہتا ہے فیقول ربی اہانن, جبکہ خدا امتحان لے رہا ہے, ذلیل رسوا نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے ظرافت اس آیت کا. کہا انسان میں تجھے رسوا کرنا نہیں چاہتا, یہ تیرا تصور ہے اپنے نہیں, کہ تو یہ کہتا ہے ربی اہانن, میرے رب نے میری توہین کی. خود بتلا یہ توہین کس لیے؟ کہاں پیسہ لے لیا, اولاد لے لی, میں تو نمازی, میں تو پرہیزگار, میں تو روزے دار, میں تو حاجی, میں تو صاحب عمرہ, ایک سال نہیں ہر سال. وہ جس کے پاس پیسہ ہے نہ حج انجام دیتا ہے نہ عمرہ, نہ خیرات, نہ صدقات, نہ کوئی نیکی کا کام. اس کے پاس ماشاءاللہ بیلنس پر بیلنس. یقول ربی اہانن, خدا کہتا ہے انسان تو خود اپنے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ پیسہ نہ ہونا یعنی ذلت, جبکہ تو اپنے خالق کی طبیعت سے آشنا نہیں. خالق چاہتا ہے تجھے پریکٹس کروانا اس کمال پر لے جانے کے لیے, لہذا کبھی پیسہ دیتا ہے اور کبھی وہی پیسہ لے لیتا ہے, کبھی اولاد دیتا ہے کبھی وہی اولاد لے لیتا ہے. ہے کوئی یہ کہنے والا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا ہی کی طرف واپس پلٹ کر جانے والے ہیں؟ ان دو آیات کا خلاصہ اور قدرے کل گفتگو ہوئی, لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بہت غور سے چار آیات پہلے پہ ہے. کہا اے انسان اب میں تجھے بتلاتا ہوں, تو یہ تصور کرتا ہے کہ پیسہ نہ ہونا, ہونے کے بعد اولاد کا نہ ہونا, اولاد کے ہونے کے بعد ذلت ہے, یعنی میں نے تجھے ذلیل کیا؟ نہیں نہیں, کلا. بات کی آیات بل لا تکرمون الیتیم, یہ سب سے بڑا فیکٹر اور پہلا جو ہے ریزن تیرے ذلیل اور خوار ہونے کا, جانتا ہے تیری خواری اور تیری ذلت اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ میں بتلاتا ہوں کیونکہ میں تیرا خالق ہوں. اتنا رب بکل دل مرساد, احاطہ کیے ہوئے تیرا رب تجھ پر. ذلت جاننا چاہتا ہے اپنی زندگی کی, مجھ سے پوچھ. اکرام اور احترام جاننا چاہتا ہے, مجھ سے پوچھ. اب آپ بتلاتا ہوں کہ ذلت کس بنیاد پر. لا تکرمون الیتیم, میں بتلاتا ہوں تم جو ہے اہل بے سرپرستی, جسے کہا جائے, جسے کہا جائے یتیم, جو بے سرپرست ہو, کا ان کا احترام نہیں کرتے. بہت زبردست نقطہ ہے اس آیت کے اندر. ہم اور آپ جب یتیموں کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے, یا مثلا ہم اور آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ یتیم ہے, تو فوراً کیا چاہتا ہے ہمارا اور آپ کا دل؟ اسے کھانا دے دیں, اسے پینا دے دیں, اسے یہ کر دیں, اسے رہنا سہنا دے دیں. لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر خدا اللہ نے کھانے کا تذکرہ نہیں کیا یتیموں کے ساتھ.
خدا نے ساتھ سوچے الفاظ میں کیا تھا، لا تکرمون الیتیما، تم یتیموں کو اکرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو. یہی چیز سبب بنی ہے تمہاری ذلت اور رسوائی کا. پیسہ ہوتے ہوئے بھی فقیر ہو، پیسہ ہے لیکن پریشان ہوں میں، اسباب ہیں لیکن پریشان، بس ہونا نہ ہونا برابر ہے. کا ریزن کیا ہے اس کا؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. کہا میں کھانا تو کھلاتا ہوں. کب کھانا کھلاتے ہو؟ یاد رکھو یتیم کی نسبت اکرام بہت بڑی چیز ہے. کہا بارے اللہ یہ اکرام کیا چیز ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. یتیم افراد احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. کس بنیاد پر؟ ان کے سروں پر سرپرستی کا ہاتھ نہیں ہوتا، بے فدر و مادر ہوتے ہیں، لہذا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. کہ کاش کہ ہمارا باپ ہوتا، خاص طور پر کاش کہ ہماری ماں ہوتی، تو لوگ ہمیں ان حقارت بھری نظروں سے نہ دیکھتے ہیں کہ بیچارے ہیں، یتیم ہے. خدا اس فیکٹر کو سامنے رکھ کر جو ہے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے، اے عزیز اگر رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو یاد رکھ، میرا پیسہ تجھ سے لے لینا وہ آزمائش کے عنوان سے، تجھے رسوائی عطا نہیں کرنا. ہاں اگر جاننا چاہتا ہے کہ رسوا کیوں ہوتا ہے، لا تکرمون الیتیما، بے سرپرستوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، خبردار یتیم تمہاری نگاہ میں حقیر نہیں ہونے چاہیے. جانتے ہو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنا بڑا جو ہے مرتبہ اور مرحلہ ہے اہل دل کے نزدیک؟ ایک روایت ہے جو اپنے الفاظ میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یتیم کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے اور یتیم کے سروں پر سرپرستی کے ہاتھ کو اگر پھیرنا ہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا. کہ جس مومن نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، روایت کا انداز ہے ظاہری لحاظ سے لیکن اثر ہے معنوی، یاد رکھیے گا. روایت کا انداز ہے ظاہری، اثر ہے باطنی. یہ دنیا ظاہر ہے، آشکار ہوگا کل، وہ مرحلہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں دنیا کا باطن، وہ ہے آخرت. معصوم یہی کہ اس دنیا میں جس نے بھی کسی بے سرپرست یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جتنے ہاتھ اس کا پھیلا ہوا ہے، اس ہاتھ کے نیچے سروں کے بال یعنی اس یتیم کے سر کے بال جتنے آئے، خداوند عالم باطنی دنیا کے اندر یعنی آخرت میں اسی قدر اسے منور کرے گا. اسی قدر کتنے بال نیچے آئے، اسی وسعت کے ساتھ نورانیت عطا کرے گا. خدا بہتر جانتا ہے عزیزوں کہ وہ نور کیسا نور ہے. روایات کو اگر ہم اور آپ ٹٹولنا شروع کریں اول سے لے کر آخر تک، روز محشر ایک سے ایک بڑھ کر نور دکھائی دے گا. کہ یہ نور کا دائرہ کیا ہے؟ کہ یہ فلاں نیکی انجام دینے والا شخص ہے کہ اس نے فلاں نیکی؟ کہ یہ کون ہے؟ کہا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا. خدا یہی کہتا ہے کہ اے عزیز ذلت اور رسوائی میری جانب سے نہیں ہے پیسہ لے کر، میں تو تجھے آزما رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کتنا صابر ہے تو، جتنا صبر کرے گا اتنا کمال پر جائے گا. اور اب اگر تیری خواہش یہ ہے کہ جاننا چاہتا ہے کہ ذلت کس کے اندر ہے، تیرا یتیموں کے سروں پر ہاتھ نہ رکھنا. کا کھانا تو کھلا دیتا ہے ہر شخص، اسے حقارت کی نگاہ سے مت دے. جس طرح سے تجھے میں نے عزیز رکھا ہوا ہے، تیرے باپ اور تیری ماں کو جو ہے باقی رکھ کر، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی نسبت حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ. اس کا سرپرست میں ہوں. کہاں سے کہا ہم نے یہ؟ حدیث قدسی ہے, الخلق عیالی. کس طرح سے ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں, ہماری اولاد ہوتی ہے, ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں, ہم ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں, شفقت کا, محبت کا, الفت کا, ان کو ٹھارس ہوتی ہے ہمارے وجود سے. خدا کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ جس طرح سے تمہارا گھرانہ ہوتا ہے اس طرح سے میرا بھی گھرانہ ہے. بارالہ تیرا گھرانہ کیا ہے؟ الخلق و عیالی. یہ پوری مخلوق کائنات کی میرا گھر ہے اور میرا گھرانہ ہے. میں ہوں ان کا سرپرست, لیکن چاہتا ہوں تم سرپرستی کرو ان کے پر. جب تم سرپرستی کرو گے میں تمہارا سرپرست کرا پاؤں گا. کلا بلا تکرمون الیتیم. یہ ایک فیکٹر اور ایک ریزن. دوسرا, بارے اللہ کیوں ہم ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں؟ اور دوسری چیز بتلاتا ہوں تمہیں, لا تحزن علی طعام المسکین. تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. مسکین بہت ہی ہلکی زبان, بہت ہی سلیس اردو زبان, بیچاروں کو کھانا نہیں کھلاتے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ماں باپ ہیں, سرپرستی ہے, لیکن بیچارے ہیں کسی بھی وجہ سے. میں نے تمہارے مالوں میں ان کا حصہ رکھا ہے, لیکن کیا کرتے ہو تم؟ تم نہ خود کھلاتے ہو, نہ دوسروں کو تشریف کرتے ہو, نہ ترغیب. لا تحازونا یعنی ترغیب کرنا, تم ایک دوسروں کو ترغیب نہیں کرتے. توجہ دلواؤ. ہاں اگر تمہارے پاس نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے اور تمہارا آشنا ہے اور تمہارا معتقد ہے وہ, اور تم جانتے ہو کہ تمہارے کہنے پر کچھ دے دے گا وہ, بسم اللہ. کہا یہ بسم اللہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا عزت اور اکرام اور احترام الہی. یہ ہے پیغام اس سورہ فجر کی آیات کا, لا تحزن علی طعام المسکین. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, ملاحظہ کریں معاشرے کے اندر. پہلے میں اپنے آپ کو, بعد میں آپ کو. کس قدر میں نے ان مسکینوں کے نسبت توجہ سے کام لیا ہے. میں اپنے شکم کو پر کرنے میں مشغول ہوں. اے عزیز, تو نے کبھی اپنے اطراف میں رہنے والے مساکین پر توجہ کی ہے؟ بارے میرے پاس نہیں ہے تو کیا کروں؟ کہا اگر تیرے پاس نہیں ہے, کوئی جاننے والا اگر تیرا ہے تو وسیلہ کر, واسطہ بن اس عمل خیر کی نسبت. تو کیا ہوگا؟ الہی اکرام اور عزت اور نوازش. کہ یہ تیرا امتحان ہے. ماہ مبارک رمضان واقعا ماہ نوازش ہے. اے انسان, نوازش کر, نوازش کو پائے گا. احسان کر, احسان کو پائے گا. خدا منتظر ہے کب احسان کرتے ہو اور کب جو ہے احسان کو پاؤ گے. بس آگے چلے. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے کہ ایک فیکٹر اور بدلائی دیتا ہوں. تیسرا مرحلہ, تاکلون التراث عقلا لما. کہا جانتے ہو تم ذلیل اور رسوا کیوں ہوتے ہو؟ میں نہیں کرتا. تم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتے ہو. وہی مال جو میں نے تمہیں دیا ہے, ہوتے ہوئے تم غریب ہو, ہوتے ہوئے تم فقیر ہو, تمہیں سجائی نہیں دیتا کچھ. مگر مال کسی کے پاس ہو اور ناراحت, بے حالی اور بدحالی کا شکار, کہاں بارے لا ایسا ہی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا میں بتلائے دیتا ہوں. جب کسی کا باپ سر سے اٹھ جاتا ہے اور وہ یتیم ہوتا ہے اور وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو تمہاری رال ٹپکتی ہے. یہ میرا اپنا انداز ہے اردو زبان کا. خداوند عالم نے قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ کہا ہے تاکلون التراث, میراث پر رال ٹپکتی ہے. کیسی رال ٹپکتی ہے, نہ رکنے والی, ذرہ ذرہ کھانے کے چکر میں ہو. باپ مرا, چند بھائی ہیں, چند بہنیں ہیں, جس نے کاروبار سنبھالا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ اس کا ہے, اور پھر دلیل پر دلیل دیتا ہے. اگر بھائی نے تقاضا بھی کیا کبھی, کہا بھائی میرا حصہ, میں غریب ہوں, نہیں کہتا ڈائریکٹلی غریب ہوں, وہ جانتا ہے بڑا. الا ماشاء اللہ کیس میں خیالی جو ہے پلاؤ نہیں پکا رہا, خیالی باتیں نہیں ہیں. ہم آپ سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے مسائل اس حوالے سے. پلاؤ بھائی میرا پیسہ. باپ پر خدا رحمت نازل کرے, اگر ہوتا تو میرا حصہ خود دے دیتا. اب باپ نہیں ہے, تم بڑے ہو, آؤ تقسیم کرو, میرا بھی خیال کرو. دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے کاروبار چھوڑ کے جو باپ گیا, قرضے میں ڈوبا ہوا تھا باپ, وہ قرضہ اتارا کس نے؟ میں نے. قرضہ اتارا کس نے؟ میں نے. لہذا اب تمہارا کوئی بھی حصہ باقی نہیں, بلکہ اور طلبگار ہوں میں, سب کچھ میں نے کھڑا کیا ہے. زندہ مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کی. بہن اور بھائی جو غریب ہیں تڑپ رہے ہیں, جتنا حصہ ہے اس کا 1/4 بھی اگر اسے مل جاتا تو شاید یہ زمین پر آ کر گرتے نہیں بلکہ بلند ہوتے. اب کیا ہوا ہے؟ وہ بھائی کے جس کا حق کھایا گیا, وہ بہنوں کے جس کا حق کھایا گیا, وہ در در کی ٹھوکرے کھاتے ہیں. کہ ہمارا باپ, ہماری ماں یہ سب چھوڑ کر گئے تھے, لیکن بھائیوں نے سارا پیسہ ہڑپ کر لیا. بہت ہی ہلکی زبان, ہڑپ کر لیا. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں ایسے افراد کو دیکھ کر؟ جب ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا, بہت توجہ کے ساتھ سامنے کی چیزیں ہیں, خدا کی نسبت ہمارا اور آپ کا عقیدہ بجائے کمزور ہونے کے پختہ ہونا چاہیے. عزیزوں, ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہاں خدا کہاں گیا ان کا؟ مولانا صاحب خدا کہاں گیا؟ اے دین کی باتیں کرنے والے افراد, کہاں گیا خدا؟ ان کو دیا, ان کو نہیں دیا, یہ بیچارے ہو گئے ہمارے دروازوں کو دخل باب کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں ہمیں. خدا نے تو اپنے آپ کو رازق قرار دیا ہے. اس قسم کے شکوہ اور شکایت خدا کی ذات کی نسبت ہے. للہ بتلائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھ سے سوال کریں, اور ہم اور آپ خدا سے سوال کرتے ہیں. بارہلہ آخر تیرا رازق ہونا کیا ہوا؟ خدا کیا کہتا ہے چھٹے امام کی زبانی, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها ولکل شیء سبب. خدا ڈائریکٹ بھی کام انجام دے سکتا ہے, مولا فرماتے ہیں, لیکن اس نے اپنی سنت یہ قرار دی ہے کہ سبب کے ذریعے سے کام انجام دے گا. اس نے اپنی عادت یہ قرار دی ہے. یہ افراد جو تمہیں محروم دکھائی دیتے ہیں, تم نے مجھ سے سوال کیا ہے میری رزاقیت کیا ہوئی, میں رازق ہوں. اس طرف سے ستم پر ستم ہے بھائیوں کی طرف سے, کہ جن کے پاس مال موجود ہے باپ کا, اس کی تقصیر, اس کا قصور, اس کی خطا اور اس کی غلطی. لیکن دوسری جانب اگر یہ بھائی یہ بہنیں اگر محتاج ہیں, تو میں نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے, میں نے ان سے کہا ہے کہ تم صبر سے کام لو, بے تابی کا مظاہرہ نہ کرو. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم اپنا حق نہ مانگو. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, دو ہاتھ سے بچتی ہے. اے عزیز تو اپنا حق مانگ، نہیں ملتا بے صبری کا مظاہرہ مت کر، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین. کہاں گیا ہمارا عقیدہ؟ خالی باتیں نہیں ہیں. پھر میں عرض کروں گا کہ پہلے میں اپنے لیے، بعد میں آپ کے لیے، اے انسان صابر بن، اگر تیرا حق نہیں ملا صبر سے کام لے، ان اللہ مع الصابرین. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے حق کا تقاضا نہ کر. حق کا تقاضا کرنے کے بعد نہ ملے، ان اللہ مع الصابرین. تاکلون التراث عقلا لما، تراث میراث کو کھاتے ہو تم اور پھر میری طرف نسبت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا. یہ رسوائی اور ذلت تمہاری خود اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے. اور کس طرح سے کھاتے ہو؟ عقلا لما، ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتے ہو، تمام کا تمام کھا جاتے ہو. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ کا چوتھا عمل بتلاتا ہوں، تمہاری نیتوں کو تم پر آشکار کرتا ہوں، تمہارے عمل کو تمہارے پر آشکار کرتا ہوں، وہ عمل کے جو نیگیٹو اثر تمہاری زندگی میں لے کر آتا ہے. کبار لہ وہ کیا ہے؟ وتحبون المال حبا جما، تم مال دوست ہو. ثروت اندوزی تمہارا شیوا ہے. اور وہ بھی کس طرح سے؟ کا مال آتا ہے، مٹھی بند کرتے ہو، ایک ذرہ بھی نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر. بخل پر بخل، خداوند عالم نے اس بخل کو قرآن مجید کے اندر اقتار سے تعبیر کیا ہے. کا تم مال پر مال جمع کرتے ہو، روایات موقع نہیں منع بتلاتا، روایات تم مال جمع کرتے ہو، ایک پیسہ بھی ڈھیلا نہیں کرتے، نہ اپنی ذات کے لیے نہ دوسرے کے لیے. یہ تو دوسرے کے لیے کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ دوسرے کے لیے نہیں، انسان اپنے لیے ہی کرتا ہے اگر کمال کو دیکھ لے. کہ واقعی اگر جو ہے دوسرے کو دیتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ کو دے رہا ہے. کیونکہ ہم اپنے جب جو ہے شکم جو ہمارا اور آپ کا بھوکا ہوتا ہے تو فوراً ہم اور آپ اپنے جیب پر ہاتھ ڈال، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور خریدتے ہیں مختلف چیزوں کو. اپنی ذات کے لیے تھا نا، کیونکہ یہاں تو معلوم ہے. کہے انسان اس احساس کے پیچھے بطن ہے، اس ظاہر کے پیچھے بطن ہے جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر عمل انجام دے تو اسی دنیا کے اندر دیکھ سکتا ہے. شرط آزمائش ہے، یعنی امتحان لے تجھے معلوم ہو جائے گا، آزمائش شرط ہے. دے گا پچھے پردہ کی چیز کا احساس کرے گا. 100 روپے 1000 روپے کا کام انجام دے گا، 1000 روپے 10,000 کا کام انجام دیں گے. وہ افراد کے جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، لفاظی نہیں نشان ہے. خدا کہتا ہے امتحان شرط ہے، آزمائش شرط ہے. کا 100 1000 کے برابر، 1000 10,000 کے برابر. مگر آغاز اسلام میں لشکر اسلام کتنی مقدار میں تھا؟ بہت کم مقدار میں. نہ لاؤ، نہ لشکر، نہ سواریاں، نہ شمشیریں، نہ کچھ. خدا کیا کہتا ہے؟ کہو یاد کرو اس دن کو، جنگ بدر کو، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے جو ہے دشمن کے سامنے کتنی مقدار میں تم کو دکھلایا. یہ تو ایک مثال دی ہے، خدا نے باقاعدہ عملی طور پر ہمارا پورا وجود عزیزوں، ہماری پوری زندگی تک قیامت آنے والے انسانوں کے لیے خدا کی یہی سنت ہے. یہ معجزہ نہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں معجزہ ہے، بلکہ حقیقت. البتہ معجزہ خود حقیقت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو سے محبت کرتے ہو کیسی؟ حبن، جیسا محبت کرنے کا حق ہے. کیسا محبت کرنے کا حق ہے؟ جمع دل و جان کے ساتھ. یعنی تم جو ہے جس طرح سے ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہی حال خدا یہی کہتا ہے. اگر اسے کنورٹ کیا جائے محاورے میں اردو زبان کے اندر تو یہی کہا جائے گا، تو تحبون المال حبا جما، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. اے عزیز، اہل حق کے قافلے اور کاروان کے ساتھ ہونا ہے، قبائلہ کون احمق ہوگا جو اس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ کئی کام انجام دے، البتہ بہت سارے کام ہیں. اس ایک کام کو بھی اگر انجام دے دے تب بھی تو جو ہے اس کاروان کا ہمراہی ہو جائے گا. ہاں کیا کروں؟ سورہ فرقان کی آیات کو ملاحظہ کریں، چند آخری، اس میں سے ایک آیت کے اندر خداوند عالم اپنے جو ہے بندوں کے اوصاف کو اپنی زبانی بیان کر رہا ہے، جس میں سے ایک صفت اس آیت سے متعلق ہے، اور اس کے بعد رفع زحمت. خدا کیا کہتا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے راہ میں یعنی میری راہ میں جب انفاق کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں یعنی فضول خرچی، نہ بخل کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ کانا بین ذالک قواما، متوازن ہوتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ بخالت. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اس مقام پر، فرماتے ہیں کسی سائل کو، سائل آیا اور آنے کے بعد کہا اے مولا اے فرزند رسول اس آیت کی تفسیر تو کر دیجئے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ رحمان کے بندے فضول خرچ نہیں ہوتے، انفاق کی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے، نہ بخالت سے کام لیتے، توازن ہی توازن ہوتا ہے. مولا نے عملی تفسیر کی، عملی کھڑے تھے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کنکر کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ ایک مشت کھڑے ہوئے اور سائل کو بتلایا کہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہا مولا معلوم ہے یہ خاک ہے. مٹھی کو بند کیا، کھول دیا اور جو ہے اس ہتھیلی کو کچ کیا، جتنی بھی جو ہے خاک یا سنگریزے جو تھے سب زمین پر آ گئے، معلوم انڈر اسٹوڈ ہے. مولا نے فوراً کہا اسے کہتے ہیں اسراف، فضول خرچی. فضول خرچی. پھر بیٹھے، پھر مٹھی بھر خاک ہاتھ میں لی، بلند ہوئے، دکھایا کہا یہ کیا ہے؟ کہا خاک. مٹھی کو بند کیا اور اس طرح سے بھینچا کہ ذرہ برابر خاک کا ایک ریزہ بھی زمین پر نہیں آیا. کہا اسے کہتے ہیں بخل، اسے کہتے ہیں بہادر اختیار. اس خاک کو لے کر تیسری مرتبہ بیٹھے اور بلند ہوئے، خاک لے کر دکھایا، بند کیا اور مٹھی کو بند کرنے کے بعد تھوڑا سا لوز کیا. وہ معلوم انڈر اسٹوڈ ہے، یہ بھی لوز کیا، کچھ خاک مٹھی میں رہی اور کچھ خاک گر گئی. کا اسے کہتے ہیں میانہ رمی، اسے کہتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ. حق کے راستے میں حد سے حد سے زیادہ خرچ کرنا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، حق کے راستے میں حد سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی اور اسراف. اب سنیے غور سے، ناحق راستے میں ذرہ برابر خرچ کرنا تبذیر ہے. تبذیر، خدا بند عالم تبذیر کرنے والوں کیا کہتا ہے؟ کاش شیاطین کے بھائی. حق کے راستے پر خرچ کیا جا رہا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ. کتنی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، بہت ساری مثالیں، ضرورت نہیں ہے اسٹیج سے بیان کرنے کی، سب کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، شمار کرتے جائیے، خود انسان اپنا حساب خود لے. ہاتھ سے ہوں قبل ہم تو ہنس، بس ایسے سورہ فجر ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے کہ در حقیقت اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک تنبیہ ہی تنبیہ ہے، اے انسان انسان ہو جا. صلوات بھی محمد علیہ وسلم.
بھائی خدا مند عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اعمال صالحہ بجلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آمان انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع